سلام شہیدو سلام شہیدو سلام شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
خدا کے فضل سے پائی شہادت ہوئی ہے غیبت مولا میں نصرت جو قاتل تھے ملی ان کو زلالہ ہمیں مارا تھا جس نے مر چکا ہے
شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد عظیم شان شخصیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے باعمل چاہنے والے ایک مظلوم انسان جس کو بلا شک و شبہ زمانے کے ابو ذر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ایسے مظلوم انسان کی عالم دین متقی پرہیزگار مجاہد تمام اوصاف کی جن کا ہم احترام کرتے ہیں ان کی حامل ایک شخصیت کے لیے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے اور جس طرح سے آپ یہاں منعقد کر رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ اس کا انعقاد کر رہے ہیں اس عظیم الشان شہید کی روح کی مزید بلندی کے لیے ان سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے کہ کل انشاءاللہ ہم وقت کے امام کے حضور کہہ سکیں کہ مولا اگر دنیا کے کسی خطے میں آپ کا کوئی چاہنے والا شہید ہوا تو ہم لا تعلق نہیں رہے ہم نے بھی اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہمارے ثواب اور کہاں ان شخصیتوں کے مقامات ان شخصیتوں کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ان کے مقامات اور ان کے قرب میں اضافے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد بجائے یہ کہ میں بنیادی طور پر جو موضوعات ایسے مواقع کے اوپر عرض کیے جاتے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک انتہائی اہم سوال سے شروع کروں گا، یہ کہ شہید نمر میں وہ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں یہ رد عمل دیا جا رہا ہے؟ لوگ شہید ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر شہید ہوتے ہیں، کون سی ایسی خصوصیات ہم نے اور آپ نے دیکھی ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس شہید محترم کی شخصیت کے مقابلے میں اس حد تک تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں؟ البتہ اس اعتبار سے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر مسلسل ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اسی امام بارگاہ کے اندر اور ایسے ہی کراچی کے اور دنیا بھر کے امام بارگاہوں کے اندر شہید سبط جعفر کی روح کے سارے ثواب کے لیے مجالس ہوئے، یہیں پر ایسے ہی امام بارگاہوں کے اندر شہید باقر الصدر کی روح کے سارے ثواب کے لیے مجالس ہوئے، شہید باقر الحکیم کی روح کے سارے ثواب کے لیے مجالس ہوئے، شہید علامہ عارف حسین حسینی کی روح کے سارے ثواب کے لیے مجالس ہوئے. درود بھیجے گا محمد والا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والا. اس اعتبار سے ہم بہت سنہری دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مسلسل ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اگر زندوں میں کسی کا تذکرہ کرنا ہے تو ہمیں ایک اور مظلوم شخص کا تذکرہ کرنا ہوگا کہ جو افریقہ کی نسبتاً گمنام زمین کے اوپر اس وقت بھی ظالموں کے مقابلے میں شیخ نمر کی طرح ڈٹا ہوا، شیخ زقزقی. الحمدللہ کبھی میں اس بات پر احساس کرتا ہوں کہ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں کی تاریخ کیسی تاریخ ہے، وہ ہستیاں کتنی عظیم الشان ہیں جن کے نام سے یہ مکتب شروع ہوا ہے، اور کتنی محترم وہ تاریخ ہے جو ان کے چاہنے والوں نے 1100 سال 1200 سال غیبت میں بنائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو کوئی دور ایسا نہیں ملے گا جس میں عالم متقی باعمل لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس مکتب کے لیے خدمات انجام نہ دی. غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر آج تک مسلسل پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ایسے جانثار، ایسے بہادر لوگ مسلسل آتے رہے، اور ان لوگوں کی جو خاصیتیں تھیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان میں خاص بات کیا تھی، یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اگر میں اور آپ کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں بعض اوقات یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کربلا صرف وہ میدان نہیں تھا جو 61 ہجرا میں بنا تھا، کربلا وہ میدان ہے جو ہر دور میں بنتا ہے، اور ایک اور حقیقی کربلا نے ابھی اور بننا ہے، ایک کربلا اور تشکیل پائی. ہم صرف کربلا کو ماضی یا تاریخ کا ایک واقعہ نہیں لے سکتے. تشیع کی جو خاصیت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی جو خاصیت ہے، اس کو اگر میں دو جملوں میں عرض کروں، میں کہتا ہوں تشیع وہ ہے جو ماضی میں کربلا ہے اور مستقبل اور آئندہ میں ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہماری شناخت ہے، یہ تشیع کی شناخت ہے. شیعت وہ ہے جو ماضی میں کربلا سے درس لیتی ہے اور اپنے آئندہ میں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے انتظار کرتی ہے، اور اس دوران میں عمل کی دنیا ہے. اس بیچ میں اس کربلا سے لے کر اگلی کربلا تک قربانیوں کی داستان ہے کہ ہر دور کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے قربانیاں دیتے ہیں، اور ان قربانیوں کے اندر کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے سامنے مشعلِ راہ ہو جاتی ہیں، پوری دنیا کے سامنے نشانی بن جاتی ہیں. آپ کی تاریخ میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ میں ہزاروں شہید آئے، صرف ہزاروں شہید میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں ہزاروں عالم متقی شہید آئیں. اگر گمنام شہداء کی بات کریں تو ان کی تعداد یقیناً کئی کئی لاکھ کے اندر آ جائے گی, بلا کسی مبالغہ کے اندر کئی لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو مظلومیت کے عالم میں صرف حب اہل بیت کے جرم میں اس دنیا میں شہید کیے گئے ہوں. ان کئی لاکھ لوگوں میں متقی عالم پرہیزگار بھی ہزاروں لوگ ہوں گے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے جرم میں شہید کیے گئے. ان تمام شہداء میں چند شہید ایسے ہیں جن کے ناموں کے آگے شہید لکھ دیا گیا کہ ہاں شہادت گویا ان کا خاصہ بن گئی. ان میں ایک شہید اول کہلائے, ایک شہید ثانی کہلائے, شہید ثالث اور شہید رابع. چار افراد پوری اس تاریخ کے اندر منتخب کر کے شہید کہلائے گئے. یہ کون لوگ تھے, ان کی خاصیتیں کیا تھیں, خاص کر انہی لوگوں کو کیوں شہید کہا گیا, باقی لوگ بھی اس منصب کے اوپر فائز ہیں یقینا, تو ان کی خاصیتوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور شہید نمر کی بھی اسی اعتبار سے ہمیں خاصیت کو دیکھنا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر بہت ساری قربانیاں ایسی دیتا ہے جو اپنے ہدف کی خاطر, اپنے مقصد کی خاطر دے دیتا ہے, لیکن ہدف اور مقصد کی قیمت ہدف اور مقصد کو دیکھ کر لگائی جا سکتی ہے. ہر شخص اپنے ہدف کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, چاہے اپنی زبان سے کہہ سکے چاہے نہ کہہ سکے. کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر بس اہداف کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں, تھوڑی سی شہرت کے لیے, تھوڑی سی دولت کے لیے, تھوڑی سی طاقت کے لیے. کچھ لوگ بس اہداف پر ہی اپنے آپ کو قانع کر لیتے ہیں, اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. ان پست اہداف میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اسی کمی کے اوپر, نقص کے اوپر, اور کہہ سکتا ہوں حقارت کے اوپر جان دے دیتے ہیں. ان کی کوئی تعظیم نہیں کرتا. اگر دولت کی خاطر کوئی جان دے, طاقت کی خاطر کوئی جان دے, شہرت کی خاطر زندگی گزارے اور زندگی دے دے, اس کی کون تعریف کرے گا؟ اس پر کسی کی کوئی تعریف نہیں ہوتی. تعریف اس وقت زبان پہ جاری ہوتی ہے جب انسان دیکھتا ہے کسی اعلیٰ ہدف کی خاطر جان دی گئی, اور وہ اعلیٰ ہدف معمولاً ایسا ہوتا ہے جس کا براہ راست تعلق اس فرد کو نہیں ہو رہا ہوتا, اس فرد کو نہیں ملتا. مثال کے طور پر اگر میں نے اپنی کسی دولت کی خاطر جان دی جو میری دولت تھی, میری تعریف نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ فائدہ مجھے نصیب ہونا تھا. ہاں مثال کے طور پر ایک آدمی اٹھے دنیا کے چند مظلوموں کو بچانے کی خاطر جان دے, اور الحمدللہ ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں. آپ نے ہنگو کے اندر اس جوان بچے کی کہانی سنی ہوئی, اس مظلوم شہید کی کہانی سنی ہوئی کہ جس نے سینکڑوں دوسرے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں, اس کو لوگ تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک شخص ہے, ایک مقصد کی خاطر اٹھا, اس مقصد سے اس کا اپنا براہ راست کوئی فائدہ نہیں تھا, اس نے بے لوس خدمت کی, بے لوس خدمت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی, تو اس کو ہم ایک نشانی کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ایک طرف سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدف اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے, دوسری بات یہ کہ ہدف کا براہ راست فائدہ اس شخص کو نہیں ہونا چاہیے, تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس شخص نے براہ راست فائدہ اپنے آپ کو نہ پہنچایا, دوسروں کو پہنچایا, کتنے لوگوں کو فائدہ دیا, کتنے لوگوں کو بچایا. مثلاً فرض فرمائیے ایک آدمی نے ایک آدمی کی جان بچائی, ایک آدمی نے 300 آدمیوں کی جان بچائی, تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کی جان بچائی اس کا کام اور زیادہ محترم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کن حالات میں جان بچائی, کتنی اذیت اٹھائی, کتنی سختی جھیلی, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ معاملہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اور داستان ختم ہو جاتی ہے. البتہ یہ جو میں نے اتنی آسانی سے کہا داستان ختم ہو جاتی ہے, جان سے گزرنا میں, جان سے گزرنے میں وہ چند سیکنڈ بھی صدیوں کے برابر ہوتے ہیں. یہ تو کوئی اس شہید سے پوچھے کہ وہ کس حوصلے سے یہ چند سیکنڈ گزارتا ہے یا چند منٹس گزارتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے کام چند سیکنڈ اور چند منٹ کا نہیں ہوتا, ان کو سالوں جیل میں پڑا رہنا پڑتا ہے, ان کو سالوں شکنجے اٹھانے پڑتے ہیں, اذیتیں اور آزار کو جھیلنا پڑتا ہے. اور عزیزان محترم, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہم تو شرمندہ ہیں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے یہ شکنجے اٹھائے, ورنہ یہ شکنجے صرف جسمانی نہیں ہوتے, ان شکنجوں میں سخت ترین شکنجے تحقیر اور حقارت کے ہوتے ہیں. یہ جو زندانوں میں جاتے ہیں شیخ نمر کی طرح اور سالوں اندر پڑے رہنے کے باوجود اپنے عزم اور حوصلے میں کمی نہیں ہونے دیتے, اگر یہ آہنی اعصاب کے مالک نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر ان لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. کوئی انسان سالوں تنہائی میں پڑا رہے, ہر قسم کی اذیت, حقارت, تحقیر جھیلتا رہے, پھر بھی اپنے ہدف کے اوپر پابند رہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ان کو مسلسل یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا, تم تنہائی میں مار دیے جاؤ گے, تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی, تمہاری قبر بھی ہم بننے نہیں دیں گے, تمہارے نام کو کسی کو دہرانے نہیں دیں گے, تم جو سمجھ رہے ہو کہ نام زندہ رہے گا یہ بھی نہیں رہے گا. یہ ان کو مہینوں اور سالوں پڑھایا جاتا رہتا ہے. اب اگر یہ بندگان خدا اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں اور اپنے یقین اور اپنے عزم کے اندر کمی نہیں لاتے, تو عزیزان محترم یہ وہ ابو ذر کی صفت ہے, یہ وہ کربلائی لوگوں کی صفت ہے, یہ ان کا جیسا عزم لے کر آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہدف کیا ہدف تھا, کتنی سختی جھیلی, کتنے لوگوں کی جان بچائی. اب چوتھا ایک بہت بڑا مقام آتا ہے, جان بچانا تو پھر کم بات ہے, یہ اور بڑا مقام آتا ہے کہ کتنے لوگوں کو زندگی دے دی. جان بچانا کچھ اور ہے, نئی زندگی دے دینا کچھ اور ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں تو ان کی ندا پر لبیک کہو تاکہ تمہیں خدا زندگی دے دے. کیا یہ خطاب مردوں سے ہے؟ تو جن کو ہم مردہ کہتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی ندا پہ لبیک نہیں کہہ سکتے. یہ خطاب زندوں سے ہے, اور خدا فرماتا ہے کہ اے تم لوگ جو بظاہر زندہ ہو, جب خدا اور اس کا رسول تمہیں ندا دے تو لبیک کہو تاکہ خدا تمہیں زندگی دے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ایک معنی میں عزت کی زندگی ہے, یہ باہدف زندگی ہے. دنیا میں کروڑوں انسان ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں مقصد نہیں ہوتا, وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں, ان کی نیتیں بھی شاید اچھی ہوتی ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہوگا کیسے. ظلم سے لڑنا چاہتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی. فساد اور کرپشن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اس بات کی ہمت نہیں رکھتے کہ مقابلہ کریں کیسے. اگر کسی معاشرے کے اندر ایسی ایک فضا چھا جائے, لوگ خاموش ہونے لگے, سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اس معاشرے کے اندر چند لوگ سید الشہداء کی طرح اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں. وہ اپنے معاشرے کے سکوت اور اس کے جمود کو پسند نہیں کرتے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے کہ ہم امام حسین کی طرح اٹھیں, تنہائی اور غربت میں جان دے دیں. باقر الصدر ایسے ہی تھے. شہید باقر الصدر کے پاس ان کی شہادت سے کچھ پہلے ایک استاد جو قوم کے اندر پڑھایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم گئے اور ہم نے کہا کہ استاد وہ ان کے استاد تھے. کہا استاد آپ جان دے دیں گے لیکن ملت عراق میں تبدیلی نہیں آئے گی, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کی شہادت سے عراقی قوم جاگے گی. تو شہید باقر صدر نے بہت خوبصورت ایک بات کہی, انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے مرنے سے کوئی واضح تبدیلی فوراً نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہر دور میں کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح تنہائی اور غربت میں خون دینا ہوتا ہے, جس طرح میرے جد امجد نے کربلا کے میدان میں غربت اور تنہائی میں جان دی, کچھ لوگوں کو انہی کی طرح ہر دور میں جان دینی پڑتی ہے. اگر یہ جان دیتے رہیں تو قوموں کی بیداری کا امکان بڑھنے لگتا ہے. پھر کسی ایک ٹائم پر آ کر یہ قومیں بیدار ہو جاتی ہیں. تو عزیزان محترم, جس طرح عراق کی سرزمین پر شہید باقر الصدر نے جان دی, شہید باقر الحکیم نے جان دی, لبنان کی سرزمین پر امام موسیٰ صدر کا وجود ابھی تک لاپتہ ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جس طرح دنیا کے نہیں معلوم کتنے علاقوں میں اس طرح لوگوں نے جان دی, حجاز کی سرزمین پر ایک مظلوم نے اسی راستے پر چلتے ہوئے ایک پاکیزہ جان دے دی ہے, دے دی ہے. اب اس کے دشمنوں نے کیا سمجھا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ ان کے دشمنوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم قبر نہیں بننے دیں گے, ہم جسم نہیں دیں گے. جو بھی نمر کے لیے آواز اٹھائے گا اس کے سر کو کچل دیں گے. دنیا میں اپنے خزانوں کے ذریعے سے بکاؤ گلے خریدنا شروع کر دیں گے. جو انہی کے اجداد کے راستوں پر چلتے ہوئے جس طرح سید الشہداء کے خلاف فتوے اور آوازیں اٹھا رہے تھے, شہید نمر کے خلاف بھی بولیں گے. یہ دشمنوں کا منصوبہ ہے. اچھا کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں, بار بار تاریخ میں یہی ہوا ہے, بار بار یہی ہوا ہے. اور بار بار ان جیسوں کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے سید الشہداء سے سبق لیا. ہمیشہ آپ اس بات کے اوپر غور فرماتے رہیے گا اور آپ فرماتے رہتے ہیں, چونکہ موضوع کی مناسبت ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سید الشہداء کی شہادت میں وہ کون سی خاص بات ہے جو دوسری شہادتوں میں نہیں ہے؟ کون سی خاص بات؟ سادہ شہادتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. باقی دس ائمہ معصومین نے جو شہادتیں دیں ان کے بھی مقابلے میں سید الشہداء کی شہادت میں خاص بات کیا ہے؟ باقی انبیاء بھی شہید ہوئے, ان انبیاء کی شہادتوں کے مقابلے میں سید الشہداء کی شہادت میں خاص بات کیا ہے؟ اور سید الشہداء کے واقعہ کربلا میں وہ کون سا معجزہ ہے جو معجزہ حضرت ابراہیم کے پاس نہیں ہے, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے؟ کون سا ایسا معجزہ سید الشہداء کے پاس ہے؟ تو سید الشہداء کے معاملے میں صرف چند نکات عرض کرتے ہوئے, چونکہ ظاہراً ایک مجلس اور منعقد ہونی ہے اور وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے, صرف چند نکات کے ساتھ اختتام پذیر کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے پہ تصور کرے, نمرود کے ذریعے سے آگ میں ڈالے گئے, خدا نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, یا نارو کونی بردن و سلام, اگر صرف یہ ایک معجزہ ہوتا اور میں ہوتا تو میں یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید آگ میرے لیے ٹھنڈی نہ ہو. میں تو نبی نہیں ہوں, میں تو امام نہیں ہوں, میں تو معصوم نہیں ہوں, تو شاید آگ میرے لیے ٹھنڈی نہ ہو تو میں کیسے آگ میں پہنچ جاؤں، نہیں سوچ سکتا تھا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے سولی چڑھتے وقت، میں سوچ سکتا تھا کہ میں سولی پہ چڑھا اور نہ اٹھایا گیا تو میرے لیے مشکل تھی، میں کیسے سولی پہ چڑھتا. میرے ذہن میں ہوتا کہ بھائی میں سولی پہ چڑھا اور نہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو میں تو مارا گیا. اور اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جادوگروں کے سامنے آتا تو کیا یقین تھا کہ میری عصا بھی اژدہا بنے گی، میں اس ششوپن میں مبتلا رہ جاتا کہ اگر وہ معجزے میرے لیے نہیں ہوئے تو میری فتح کی ضمانت کیا ہے، میرے تو شکست کا امکان بڑھ گیا. سید الشہداء کے معجزے میں جو عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ حضرت اسماعیل کی طرح بچہ بچا نہیں، ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا. سید الشہداء کے معاملے میں جو سب سے بڑی بات ہوئی، ظاہری طور پر ہر وہ قربانی جو دی جانی تھی وہ دے دی گئی. امیر المومنین اور اصحاب امیر المومنین نے ایک نئی تاریخ رقم کرنی تھی. ان میں سے ہر ایک نے ایسے ایک راستے سے جان دینی تھی جس راستے پر چلتے ہوئے بعد کے شیعیان علی نے جانے دینی تھی. تو ان میں سے کوئی سولی چڑھا، کوئی در بدر کی ٹھوکرے کھاتا کھاتا صحراؤں میں مارا گیا، کوئی دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوا جس کا سر نیزوں پہ پھیرایا گیا، کسی کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کسی کو زندانوں میں ڈالا گیا، کسی کو دیواروں کے درمیان چن دیا گیا، کسی کو کاٹ کر کنوؤں میں پھینک دیا گیا. علی اور اصحاب علی نے یہ ساری زحمتیں اٹھائی. اچھا، یہ ساری زحمتیں امیر المومنین کے اصحاب نے اور اولاد امیر المومنین نے کیوں اٹھائی؟ یہ ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تمہارے سامنے کبھی کوئی ایسی مصیبت آئے تو تم یاد رکھنا کہ سولی پہ چڑھ جانا، اور یاد رکھنا کہ ہم نے میسم تما کی قربانی ضائع نہیں ہونے دی، چڑھ جانا. تم جیلوں میں چلے جانا، سالوں پڑے رہنا، اور یاد رکھنا کہ تمہارے امام موسیٰ کاظم بھی سالوں جیلوں میں رہے. تمہیں جو مصیبت اٹھانی پڑے اٹھا لینا، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم سے بہتر لوگوں نے یہ ساری مصیبتیں پہلے اٹھا لی اور ان سب کی قربانیوں کو خدا نے قبول کیا، سب کی قربانیوں کو قبول کیا. احسان محترم، شیخ نمر جیسے لوگوں میں خاص بات کیا ہے؟ ان لوگوں کے اندر کچھ بہت واضح سبق ہیں جو انہوں نے سید الشہداء سے سیکھے. وقت انتہائی کم ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، اس کے اثرات انتہائی عظیم الشان ہیں. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو دو باتیں ان کے اندر ایسی ہیں جن کے سامنے دنیا کو سر جھکانا پڑے گا. پہلی بات، ان کی واضح صاف اور انتہائی عقلائی منطق ہے، ان کی منطق انتہائی مضبوط ہے. اگر آپ نے ان کے چند منٹس کے کلپس دیکھے ہوں اور ان کے ٹائٹلز کے ساتھ دیکھے ہوں، سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھے ہوں تاکہ آپ ان کی عربی کو سمجھ سکیں، آپ دیکھیں گے منطق میں اتنے واضح ہیں کہ دنیا کا کوئی عقل مند انسان ان کی منطق پہ اعتراض نہیں کر سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انتہائی سادہ منطق سے شروع کرتے ہیں، اور مجھے ان کے اقوال کے اندر جگہ جگہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہم تمہارے ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں، اقلیت ہونے کے باوجود آیا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے، ہمارے پاس آزادی ہونی چاہیے، ہمارے پاس عزت ہونی چاہیے، ہمارے وجود کا احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے اور کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ظالموں کی حکومتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں، میں ان سے آ کر کہوں گا کہ تم سید اس شیخ نمر کی تقاریر کو سنو اور ایک جملہ بتاؤ جس پر تم کو اعتراض ہے۔ اس آدمی کے پاس منطق ہے، اپنی منطق میں مضبوط ترین انسان ہے۔ کہہ رہا ہے بھائی تم نے ہمارے حقوق کو غصب کیا ہے، تم نے ہماری آزادی کو سلب کیا ہے، تم نے ہماری عزت اور ناموس کے اوپر حملے کیے ہیں، ہم یہ جرم برداشت نہیں کریں گے، ہم اس پہ صدائے مخالفت بلند کریں گے۔ اچھا کیا اسلحہ اٹھا کر ہر انسان کو مارو گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، اعتراض کی آواز بلند کریں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر اعتراض بلند کرنے والے کا احترام ہے۔ شیخ نمر نے اور کیا کیا؟ اس نے بھی تو اعتراض ہی کیا۔ تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ان کی منطق ہے، عالمی منطق ہے، بین الاقوامی منطق ہے، ہمیں اس منطق کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بات جو بہت بڑی ان کے اندر نظر آتی ہے وہ ان کا حریت کا اور آزادی کا جذبہ ہے، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے سید الشہدا کی قربت اور سید الشہدا کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں شیخ نمر کے اندر کیا آیا، تو میں کہوں گا وہی حریت آئی جس کا پیغام امام حسین نے دیا تھا۔ امام حسین نے لوگوں کو آزادی کا پیغام دیا تھا، حریت کا پیغام دیا تھا۔ سید الشہدا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا، اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتے، تو کم سے کم زندگی میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ، آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ اگر آپ نے شیخ نمر کے اقوال دیکھے ہوں، ان کے اقوال میں انتہائی پائے کے دو جملے انتہائی اہم، بہت اعلیٰ پائے کے، ایک موقع کے اوپر اپنے ان جذبات کے ساتھ جس میں مکمل اقلائیت ہے، یہ بھی ان کی خاصیت ہے، انتہائی جذباتی آدمی ہے لیکن مکمل اقلائیت کے ساتھ، جذبات میں عقل سے عاری نہیں ہے، جذبات ہیں، بہت زیادہ جذبات ہیں، لیکن ان تمام جذبات کے اندر عقل کار فرمائے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے علماء اور غیر علماء دوستوں کو اور رہبروں کو ان جیسی عظیم الشان ہستیوں سے سیکھنا پڑے گا کہ جذبات میں ہونا ایک چیز ہے، جذبات میں عقل سے دور چلے جانا بہت بڑی حماقت ہے، آپ کی شخصیت کا وزن ختم ہو جاتا ہے جب آپ جذبات میں آ کر ایسی باتیں کریں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ شہید نمر انتہائی جذباتی انسان تھے، انتہائی جذباتی ہونے کے ساتھ انتہائی عقل مند انسان تھے۔ ایک موقع پر اپنی تقریر میں انتہائی جذبات کے عالم میں آ کر ایک جملہ کہتے ہیں جو عقل کی اعلیٰ ترین سطح کی نشانی ہے، کہنے لگے تم لوگ کیا کر سکتے ہو، تم آ کر ہمیں مارو گے تو ہم مرنے کو تیار ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، فرمایا کہ یا ہم لڑتے ہوئے زندہ آزاد زندگی گزاریں گے، یا ہم مریں گے اور زمین کے نیچے جا کر ابرار زندگی گزاریں گے، یا ہم روئے زمین پر رہیں گے احرار، یا زمین کے نیچے جائیں گے ابرار۔ اتنا اعلیٰ پائے کا یہ جملہ ہے، یہ انسانوں کو زندگی دیتا ہے کہ دیکھو زندگی کا ہدف بناؤ، زندگی گزارو احرار اور مرو ابرار، احرار زندگی گزارو، آزاد زندگی گزارو۔ آزاد زندگی گزارنے کی نشانی کیا ہے؟ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا اس کو قربانی دینی ہوگی۔ شیخ نمر جیسے لوگ ہمارے لیے جو بہت بڑا ایک کام کر دیتے ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ہمیں یہ یاد دلا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ اس دور میں حسینیت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. بار بار ہمیں یاد دلا دیتے ہیں. وہ مظلوم افریقہ کی سرزمین پہ یاد دلاتا ہے اور یہ مظلوم حجاز کی سخت زمین پہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کہاں رہو گے, یا تم اتنے پسماندہ علاقے میں رہو گے جیسے افریقہ, یا تم اتنی ڈکٹیٹرشپ میں رہو گے جیسے حجاز کے آلے سو. دیکھو ایک وہاں پہ سر اٹھاتا ہے حق کے لیے, ایک یہاں پہ سر کٹاتا ہے حق کے لیے. ہم لوگوں کے لیے راستہ طے کر دیتے ہیں کہ زندگی کو سیکھو, آزادی کو سیکھو, قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر اس کام کو کر لو عزت تمہارے پاس ہے. سید الشہداء نے ایک خط مکے سے مدینہ تحریر کیا. سید الشہداء کا انداز کربلا کے سفر میں اور پوری تحریک میں ایسا تھا, پہلے دن سے واضح تھا کہ جو کچھ سید الشہداء کر رہے ہیں وہ اپنے دور کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے. لہذا مدینہ میں جب پہلی جگہ ان سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے. اس پہلے جملے سے سید الشہداء نے بتا دیا کہ میں 61 ہجرہ کے لیے کام نہیں کر رہا, میں یزید ابن معاویہ کے مقابلے پر بھی کام نہیں کر رہا, میں قیامت تک کے لیے کام کر رہا ہوں اور قیامت تک کے یزیدوں کے لیے کام کر رہا ہوں اور قیامت تک آنے والے تمام حسینوں کو راستہ سکھا رہا ہوں. تو سید الشہداء نے مدینہ خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. عزیز و قیامت تک یہی ہے, جو ہر دور میں حسین کا ساتھ دے گا اسے عزت ملے گی, اور جو ساتھ نہیں دے گا وہ ذلت میں مبتلا ہوگا. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, جو قومیں حسینیت کا ساتھ دیں گی انہیں عزت ملے گی, جو ساتھ نہیں دیں گی وہ ذلیل ہو جائیں گے, وہ حقیر ہو جائیں گے. سید الشہداء نے بہت سخت لفظ استعمال کیا اور میں ہر جگہ جسارت نہیں کرتا کہ اس کو بیان بھی کروں, لیکن سید الشہداء نے فرمایا. تو عزو الحمدللہ رب العالمین, ہم لوگ عزت دار مومنوں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, عزت دار مومنوں کے زمانے میں. تو ایک عزت دار شیخ نمرہ ہے, حریت ان کے اندر, علم, تقویٰ, پرہیزگاری, جہاد, قربانی, سید الشہداء کی طرح صداقت, بہادری, سب کچھ ان کے اندر. اب جب اتنی حسینی صفتیں ان کے اندر ہوں تو پھر ایک بات یقینی ہے, پھر گردن تن پہ کیسے بچے جب کسی میں اتنی خاصیتیں جمع ہو جائیں تو اس کی گردن کیسے بچ سکتی ہے. اس کی گردن میں کٹنا ہوتا ہے اور شیخ نمر جیسے لوگ اس پر خوش رہتے ہیں. یہ لوگ بہت خوش ہوں گے, ان کی آواز پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. اب دیکھیے یہ معجزے سے کم نہیں ہے کیا؟ ایک آدمی حجاز کے کسی دور افتادہ علاقے میں 10-12 لوگوں کے درمیان بغیر کسی ثبوت کے تہے تیخ کر دیا گیا, آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا شیخ نمر پاکستان آئے تھے؟ کیا ان کی قبر یہاں بنے گی؟ نہیں. کیا انہوں نے شاید کبھی پاکستان کا نام بھی نہ لیا ہو؟ لیکن ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں صرف ایک بات سے تعلق ہے, یہ ہمیں زمانے کا حسینی لگتا ہے, یہ ہمیں حسینی لگتا ہے. ویسے ہی آواز اٹھائی, ویسے ہی قربانی دے دی. اب میں کہوں گا ان کے درمیان یہ قربانی ہونی تھی, یہ قربانی ہونی تھی. اجو ہمارے پاس کچھ شہداء ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے اللہ سے کچھ وعدے کر لیتے ہیں, اللہ سے کچھ وعدے کر لیتے ہیں. بس مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں جب جنگ کا زمانہ تھا تو کوئی شہید تھا, اس کی گردن نہیں ملی تھی. بہت ڈھونڈا لوگوں نے کہ بھائی ماں باپ کے پاس لاشا بھیجنا ہے, کم سے کم گردن تو ساتھ ہونی چاہیے, سر تو ساتھ ہونا چاہیے, لیکن سر نہیں ملا تھا. اب جو جدید زمانے کے جنگی آلات ہیں وہ شمشیروں کی طرح تھوڑی ہیں, جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی گولی لگ جاتی ہے, کوئی گولے کا ٹکڑا لگ جاتا ہے, لیکن گردن اڑ جائے ایسا کم ہوتا ہے. گردن اڑ جائے اور ملے بھی نہیں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. تو بہرحال بہت کوشش کے بعد جب نہیں ہو پایا تو بہرحال والدین سے بات کی گئی کہ بھائی یہ حادثہ ہو گیا, انہوں نے کہا ہمیں ایسے ہی جسد بھیج دیا جائے. جب جسد آیا تو اس کا وصیت نامہ بھی آ گیا. وصیت نامہ آیا تو کھولا تو راز کھل گیا. وصیت نامے میں اس بندے خدا نے خدا سے درخواست کی تھی کہ خدایا میرے مولا کا جسم کہیں اور تھا, سر کہیں اور, میرے مولا کے ساتھ ایسا ہوا, خدایا تم میرے ساتھ بھی یوں ہی کر دے, میرا جسم کہیں اور ہو, میرا سر کہیں اور. تو کہتا ہے جس طرح بی بی زینب آئی اور انہوں نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کا بوسا لیا, خدایا میری ماں بھی میری پیشانی کا بوسا نہ لے. اچھے تو یوں لگنے لگتا ہے بعض اوقات جیسے گویا شیخ نمر بھی کوئی ایسی خواہش کر گئے کہ خدایا جس طرح میرے مولا حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے, حل میں ناظرین انصرنا کی ندا دے رہے تھے, خدایا میں بھی اکیلا مارا جاؤں, خدایا جس طرح میرے مولا دشمنوں کے درگاہ میں تھے, خدایا میں بھی دشمنوں کے درگاہ میں چلا جاؤں, خدایا جس طرح میرے مولا کا لاشا بے گوروں کا فن بیابان میں پڑا رہا. مجھے نہیں معلوم شیخ نمر کی کیا خواہش رہی ہوگی. سلام ہو شیخ نمر کے اوپر, ان کی عظمت کے اوپر, ان کی حریت کے اوپر, ان کی قربانیوں کے اوپر. لیکن میں کہوں گا اے شیخ آپ نے بہت بڑی قربانی دی, آپ کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارا کام ہے اور ان تمام کے لیے ہم مدیون ہیں, ہم مقروض ہیں, ہم سر جھکائے کھڑے ہیں حسین کی بہن زینب کبریٰ کے سامنے, حسین کی بہن کے سامنے جو اپنے بھائی کے لاشے کے برابر میں آئے, لاشے کی مٹی کو اٹھایا, منیرے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول یہ شہید آپ کا شہید ہے, اس نے آپ کے دین کے لیے جان دی ہے, اے امیر المومنین, اے باب عصر, یہ آپ کے فرزند ہیں, یہ آپ کے شاگرد ہیں, یہ آپ کے جد امجد کے راستے پر چلنے والے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے خدایا تجھے شیخ نمر کی شہادت کا واسطہ, سید الشہداء کی راستے کے اوپر چلنے والے تمام شہادتوں کا واسطہ, اے خدایا آل سعود کو نیست و نابود فرما, اے خدایا جنہوں نے اس شہید پہ ظلم کیا انہیں جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جو ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو جلد از جلد واصل عذاب فرما, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اے خدایا ان تمام قربانیوں کے ساتھ تیری حجت کے منتظر ہیں خدایا, شہید نمر کی قربانی کے صدقے میں، شیخ زکزکی کی اولاد کی قربانیوں کے صدقے میں، لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے صدقے میں، پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، سید و سردار مولا اور آقا سید و شہداء کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ اے خدایا، شیخ نمر کی طرح امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ، سورہ اخلاص تمام شہداء کی، ارباب کی۔